الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال في مقام آخر: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم سامعین، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ آخری لاریب کتاب ہے جو رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا منارہ ہے. اب ساری انسانیت اگر ہدایت کے راستے پر کامیابی سے چلنا چاہتی ہے تو اسے قرآن پاک کی تعلیمات پر ہی چلنا ہوگا. اس کے علاوہ اس وقت کوئی ایسی کتاب دنیا میں نہیں ہے کہ جو قرآن پاک کو چھوڑ کر اس پر عمل کر کے کوئی آدمی کامیابی حاصل کر سکتا ہو. قرآن پاک سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر صحائف نازل ہوئے، اور تین مشہور کتابیں تورات، انجیل اور زبور نازل ہوئیں، لیکن وہ کتابیں چونکہ ایسے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں جو انبیاء علیہ السلام مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص قوم کے لیے یا مخصوص وقت کے لیے آئے تھے، تو ایسے جب وہ انبیاء علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی کتابیں بھی اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکیں، اور ان کتابوں میں تبدیلی ہو گئی، تحریف ہو گئی، اور آہستہ آہستہ ان کتابوں کا وجود اٹھتا چلا گیا. آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت جو کتابیں آسمان سے نازل ہوئی تھیں، جس زبان میں وہ نازل ہوئی تھیں، اس زبان میں آج دنیا میں وہ ایک بھی کتاب نہیں ہے. آج انجیل کے، زبور کے، بائبل کے ترجمے تو ہیں، انگلش میں ہیں، اردو میں ہیں، فرانسیسی میں ہیں، عربی میں ہیں، ترجمے ہیں، لیکن اصل جس زبان میں ان کے نبی نے وہ کتاب پڑھ کر سنائی تھی، وہ اصل زبان میں وہ کتاب ہی نہیں ہے. اور ترجمے ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے متضاد، اور اس میں تبدیلیاں ہو گئیں. قرآن پاک نے کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے، یہ یہود اور نصارہ کے علماء نے، اپنی اللہ کی کتابوں کو پیسے لے کر بدل دیا. ویشترون بھی آیات اللہ سمن کلیرا، تھوڑے تھوڑے مفاد کے لیے قرآن اپنے ان آسمانی کتابوں میں رد و بدل کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بڑے پریشان تھے کہ جس طرح سابقہ کتابیں تبدیل ہو گئیں، تحریف ہو گئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن پاک جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور جسے قرآن پاک نے خود بتلایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ تو ساری کائنات کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، تو قیامت تک کے لیے ساری کائنات کے واسطے یہ ہدایت بن کر آنے والا قرآن بھی کسی طرح کہیں بدل نہ جائے. تو اگر یہ قرآن بھی بدل گیا تو دنیا ہدایت کہاں سے حاصل کرے گی؟ اس قرآن میں بھی تبدیلی ہو گئی تو بعد میں آنے والی قوموں کا کیا بنے گا؟ تو یہ بات ایک قلب رسول کو پریشان کرنے والی تھی اور ایک حقیقت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آیتیں نازل کر دی: اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے اتاری ہے، تو اب اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم لیتے ہیں. پہلی کتابیں ہم نے اتاری تھیں، مگر ان کی حفاظت کا ذمہ اس امت کو دیا گیا تھا، اس قوم کو اور اس امت کے علماء کو دیا گیا تھا. اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ ہم لیتے ہیں، اور ہم اس کی حفاظت کا ایسا بندوبست کریں گے کہ کسی شخص میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اس میں ایک کلمہ بھی بڑھا سکے یا ایک کلمہ اس سے نکال سکے یا اس میں کمی کر سکے اضافہ کر سکے یا اس کو تبدیل کر سکے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لے لیا ہے. اور 24 پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کتاب میں کوئی باطل چیز نہ دائیں سے آ سکتی ہے نہ بائیں سے آ سکتی ہے نہ آگے سے آ سکتی ہے نہ پیچھے سے آ سکتی ہے، غرض کہ یہ کتاب ایسی محفوظ رہے گی قیامت تک کہ اس کتاب میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے والا اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور تبھی تو یہ بات غیر مسلموں کو بھی لکھنی پڑ گئی، سر ولیم میور نے اور اسی طرح بڑے بڑے انگریز مستشرقین نے اور بڑے ان کے جو محققین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن پاک واقعی وہ کتاب ہے کہ جس کا ایک لفظ بھی نہیں بدلا ہے، ایک لفظ میں بھی کمی بیشی نہیں ہوئی. انہیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ انہوں نے خود بھی کوششیں کی کہ کسی طرح قرآن کے نسخے لے کر جلا دیے جائیں، اور جب انگریز کی پوری دنیا پر حکومت تھی اس نے قرآن پاک کے نسخوں کو دریا برد کرنے کی کوشش کی، جلانے کی کوشش کی کہ نسخے ختم ہو جائیں، پھر ہم خود چھاپ کر دیں تو اس میں غلطیاں چھاپ کر دیں، اور پہلے لوگ بھی کوشش کرتے رہے. لیکن یہ بات جب ان کے سامنے آئی کہ جب تک دنیا میں ایک بھی حافظ قرآن بچہ زندہ ہے، ایک بھی بوڑھا حافظ قرآن زندہ ہے، اس قرآن کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا، یہ قرآن پھر اسی طرح وجود میں آ جائے گا. اور جیسے جیسے انہوں نے بارہا قرآن پاک کو چھاپا اور غلط جو ہے وہ آیات کو لکھا، اس میں غلطیاں کی، زبر زیر کی غلطیاں کی، ابھی وہ چھایا ہو کر مارکیٹ میں آیا ہی تھا کہ لوگ کتاب کے نسخے قرآن کے نسخے اٹھا کر چھاپا خانے پر چلے گئے اور ان کے پاس جا کر کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے. ایسے بڑے لوگوں کے واقعات ہیں. ایک شخص صرف اس بات پر مسلمان ہوا، اس نے لکھا ہے، اس نے کہا کہ میں کتابت کیا کرتا تھا، غیر مسلم تھا، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو کتاب اس وقت کائنات کی ہدایت کے لیے دنیا میں اللہ کی طرف سے ہے وہ اس کتاب میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب تبدیل ہو جائے تو پھر لوگ ہدایت کہاں سے حاصل کریں گے؟ ہدایت کی چیز تو تبدیل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اپنی چیز کو تبدیل نہیں ہونے دے گا، وہ چاہے گا کہ دنیا اس جو ہے وہ اس پہ چلے. اگر ہدایت ایک راستہ جو اس منزل کی طرف جاتا ہے وہ راستہ ہی خراب ہو جائے، وہ راستہ ہی جو ہے وہ بند ہو جائے، یا اس راستے کو لوگ اس میں سے دوسرا راستہ نکال دیں تو انسان منزل پر تو نہیں پہنچ سکتا. تو اس نے کہا کہ اس وقت جو اللہ کی طرف سے قرآن کتاب ہوگی وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. یہ بات اس کے ذہن میں آئی، اس نے کہا کہ میں نے کیا کیا، میں نے انجیل کے نسخے لیے، اس میں اپنی مرضی سے کئی جگہ تبدیلی کر کے چھاپ دیا، کوئی کسی آدمی نے مجھے سوال ہی نہیں کیا، توریت کے لیے، ہندوؤں کی وید کے لیے اور باقی میں نے لیے، ہر مذہب کی کتاب جو مذہبی تھی اس کو لیا میں نے، اس میں کچھ تھوڑی بہت، کہاں زیادہ نہیں، 4-5 جگہ مقامات پر تھوڑی بہت آگے پیچھے کر دی، ہاں نہ لکھ دی، ایسی لکھ دی، تو کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا. اب میں نے قرآن پاک کو دیکھا تو میں نے اس میں بھی کئی جگہ پر ایسا کیا، لیکن کہتا ہے کہ یہ چھپ کر ابھی جو ہے وہ مارکیٹ میں گیا ہی تھا کہ دوسرے تیسرے دن میں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور لوگ جو ہے وہ میرے گھر کے دروازے پر آ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن آپ نے شائع کیا. میں نے کہا میں نے شائع کیا. اس نے کہا جناب اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ غلطی ہے. وہ کہتا ہے میں حیران ہوں کہ جو غلطیاں تو قصدن میں نے اس میں درج کی تھی وہ بھی مجھے بتا دی گئی، اور جو مجھ سے نادانستہ طور پر چھاپا کھانے کی غلطی سے یا میری بغیر ارادے کی بھی کوئی غلطی ہوگی تھی مجھے وہ بھی بتا دیا گیا کہ اس میں تو یہ بھی غلطی ہے. کہتا ہے میں اس وقت تسلیم کر گیا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو بدلا نہیں جا سکتا، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کوئی غیر نظر نہ آنے والی طاقت کر رہی ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی رہنمائی جو ہے اس وقت انسانوں کے لیے ضروری ہے. تو اسی وجہ سے یہ بڑا مارکت اور آرام مسئلہ ہے، اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے مسلمانوں میں کہ جو شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ یہ قرآن بدل گیا، اس میں تبدیلی ہو گئی ہے، اس میں کمی بیشی ہو گئی ہے، اور اس قرآن میں سے جو ہے وہ کئی چیزیں اڑا دی گئی ہیں یا کئی چیزیں اس میں داخل کر دی گئی ہیں، بس کتنا کہنے کی دیر ہے، جو ایک لفظ کے بارے میں کہے گا ایک لفظ بنا دیا گیا ہے، بس وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ کتنا تہجد گزار ہو، کتنا پارسا ہو، کتنا متقی ہو، پرہیزگار ہو، چاہے وہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر 100 سال سے عبادت کیوں نہ کر رہا ہو، چاہے وہ ہر روز طواف جو 100-100 طواف کیوں نہ کر رہا ہو، کتنا ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، قرآن پاک کی تحریف کا عقیدہ اس نے رکھا نہیں، اس نے اقرار کیا نہیں، اس بات کو تسلیم کیا نہیں کہ قرآن بدل گیا، بس وہ شخص لا شک کافر ہے. اس کے کفر میں کسی عالم دین کو اختلاف نہیں ہے، کسی نے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ نہیں اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، یہ تو بڑا تہجد گزار ہے، یہ تو ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، یہ تو کلمہ گو ہے. نہیں، اس مسئلے میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں اس قرآن پاک کی تحریف کا عقیدہ، تبدیلی کا عقیدہ کہ یہ بدل گیا ہے، اس میں تبدیلی ہو گئی ہے، اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اس میں کمی ہو گئی ہے، اگر کسی نے رکھا ہے اور علل اعلان رکھا ہے اور وہ اپنے اس عقیدے پر مصر ہے اور اس نے اپنے عقیدے کا بھرپور انداز میں پرچار کیا ہے، اس پہ دلائل دیے ہیں اور اس نے اس کا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہاں ہم ثابت کرتے ہیں یہ تبدیلی ہوئی، یہ تبدیلی ہوئی، یہ تبدیلی ہوئی، ایک دو نہیں سینکڑوں انہوں نے آیات میں تبدیلی کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، تو دنیا میں وہ واحد مذہب شیعہ ہے کہ جس نے اس قرآن پاک کو تبدیل شدہ ثابت کرنے کے لیے کتابوں کی کتابیں لکھی اور انہوں نے اس کے اوپر باب کے باب باندھے اور تفصیل کے ساتھ ہزاروں صفحے سیاہ کر دیے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کا یہ قرآن بدل گیا ہے. اب جب شیعہ نے یہ عقیدہ رکھا ہے اور شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن تبدیل ہو چکا ہے، تو اس عقیدے کی وجہ سے کسی بھی عالم دین کو شیعہ کے کفر کافر ہونے میں شک نہیں ہے. جو بھی عالم دین یہ سنتا ہے، جانتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے مطالعے کے بعد کہ شیعہ کو تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتا ہے، بس وہ کہتا ہے کہ پھر تو شیعہ کافر ہے، پھر شیعہ کافر ہے. اور شیعہ جو ہے، جو علماء پھر بھی کہتے ہیں، وہ صرف یہ کہتے ہیں یار ہمیں تو بعد شیعہ سے ملے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی قرآن کو مانتے ہیں، ہم تو یہی قرآن پڑھتے ہیں، یہی قرآن ہمارے گھروں میں ہے، اسی قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لہذا ہم انہیں کیسے کافر کہہ دیں. تو ان کو پھر یہ بتانا پڑتا ہے کہ جناب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بھی شیعہ جو ہے ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے اماموں نے ہمیں کہا ہے کہ تم یہ قرآن بدلا ہوا ہے، تم اسی کو پڑھتے رہو، اسی کی تلاوت کرو، اسی کو پڑھو، اسی کو گھروں میں رکھو، اس وقت تک اسی کو پڑھتے رہو، غلطی پڑھتے رہو، تحریف شدہ سمجھ کر پڑھتے رہو، جب تک اصلی قرآن لے کر بارہواں امام جو ہے وہ غار سے ظاہر نہیں ہو جاتا. تو شیعہ کہتے ہیں ہم اپنے اماموں کے حکم سے مجبور ہیں کہ ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے، ورنہ عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن بدل گیا، عقیدے میں تبدیلی نہیں ہے. اور دوسری بات عقلاً بھی شیعہ اس قرآن کو مکمل کتاب اور لاریب کتاب مان نہیں سکتا، مان نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس بات پر شیعہ اور سنی کا سب کا اتفاق ہے کہ یہ قرآن پاک جو اس وقت الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک ہمارے سامنے 30 پاروں کا، 540 رکوعوں کا، اور یہ قرآن پاک 6600 قریباً 66 آیتوں پر جو مبنی ہے، یہ جو ہمارے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ کتاب کی شکل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مرتب ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے جیسے اترتا تھا، آپ صحابہ کرام کو سکھاتے تھے، قرآن کے قاری موجود تھے، پورے قرآن کو سینوں میں محفوظ رکھنے والے اور زبان سے تلاوت کرنے والے سینکڑوں کی تعداد موجود تھے. لیکن جب جنگ یمامہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے چند دنوں کے بعد ہی مسلمہ قذاب جو کہ دعوی نبوت کر چکا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ چکا تھا کہ میں اس علاقے کا نبی ہوں، آپ ادھر کے نبی ہیں، آؤ ہم تقسیم کر لیتے ہیں، آدھی زمین تمہاری آدھی ہماری، جی تو آپ بھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں بھی نبی ہوں، تو آپ نے فرمایا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دنیاوی چیز ہو اور تو میرے ساتھ اس کا تقسیم کر لے، یہ نبوت خدا کی طرف سے ہے اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تو جھوٹا ہے اور تیرے ساتھ جو ہے میرا کوئی معاہدہ نہیں ہے، تو باز آ ورنہ تیرے ساتھ جنگ ہوگی. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید جو کہ ابھی 9 عمر تھے، ابھی ان کی 16-17 سال عمر تھی، ان کی سرکردگی میں قیادت میں ایک جو ہے وہ لشکر تیار فرمایا اور مسلمہ قذاب کے لیے بھیج دیا کہ جاؤ اس جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو قتل کر کے آؤ. تو وہ بھی آگے سے لشکر لے کر تیار تھا، اس کے خبریں مل گئی تھی. تو یہ لشکر ابھی چند منزلوں پر ہی گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے، تو ان سے کہا گیا کہ حضرت وہ لشکر واپس بلا لیں، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے باعث قبیلے مرتد ہو گئے ہیں، کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا ہے، اور جو طاقتیں ہیں روم اور ایران کی وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتی ہیں. مسلمان اس وقت پریشان ہیں، دل گرفتہ ہیں، اور مسلمان اس وقت بڑی ہی قسم کرسی کے عالم میں ہیں. آپ فوج کو واپس بلائیں تاکہ کم از کم مسلمانوں کا دار الخلافہ مدینہ تو حفاظت میں رہے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو، اگر اس فوج کے نہ آنے کے باعث دنیا ہمارے اوپر حملہ کر دے، یہ مدینے میں کوئی آدمی نہ رہے، یہاں کتے آ کر ہماری بوٹیاں نوچ لیں، جنگلی جانور آ جائیں اور وہ آ کر یہاں ہمیں پکڑ پکڑ کر لے جائیں، میں اس بات کو برداشت کر سکتا ہوں، مگر جو لشکر حضور نے روانہ کیا میں اسے واپس نہیں بلا سکتا. وہ لشکر جائے گا اور وہ کام کر کے آئے گا. چنانچہ یہ لشکر گیا اور جنگ یمامہ کے مقام پر جنگ ہوئی. اس جنگ میں صحابہ کرام بہت بڑی تعداد میں شہید ہوئے. تو شہید ہونے اور آخر مسلمہ قذاب اس میں جو ہے وہ مارا گیا، قتل ہو گیا، وہ فتنہ ختم ہوا. تو اس جنگ میں قریباً 700 ایسے صحابہ شہید ہوئے جو قرآن کے قاری تھے، جن کو پورا قرآن پاک ازبر تھا. تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس آ کر کہا کہ حضرت یہ اگر قرآن کے قاری اسی طرح شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن کے قاری تو چند ہی رہ جائیں گے, اور ہمارے پاس قرآن جو ہے وہ صرف قاریوں کی زبان پر ہے, سینے میں ہے, ہم تو سارے سارے لوگ تو حافظ نہیں ہیں. تو میری رائے یہ ہے کہ قرآن پاک کو کتابی شکل میں لے آئیں تاکہ اس سے ہر یہ محفوظ بھی رہے, ہر آدمی اس کو پڑھ بھی سکے, ہر آدمی اس کو تلاوت بھی کرتا رہے. تو یہ قرآن پاک کتابی شکل میں آ جانا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ فرمایا کہ عمر میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کہ اس وقت تو قرآن نازل ہو رہا تھا, یہ تو آخر تک نازل ہوتا رہا ہے, تو اب آپ اس کام کو کریں. اتنا اصرار کیا, اتنا اصرار کیا کہ آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرح صدر ہو گیا. ان کا بالکل جو بات تو کہتا ہے یہ بات بہت ضروری ہے. چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ کام کیسے کریں. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے قاری تھے اور قرآن علوم پر بڑی مہارت رکھتے تھے. انہیں اس بات کے لیے بلایا گیا اور کہا گیا کہ یہ کام کرو, یہ کام کرو. حالانکہ وہ چاہتے تو قرآن پاک کے دو تین قاری حافظ بیٹھتے, قرآن پاک لکھ لیتے. نہیں, انہوں نے کہا نہیں, قرآن پاک وہ جمع کرو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نازل ہوتا تھا تو آپ لکھوایا کرتے تھے. وہ جو ہے کبھی جو ہے وہ چمڑی پر لکھ لیا جاتا تھا, کبھی وہ پتھر پر لکھ لیا جاتا تھا, کبھی وہ کھجور کی چھالوں پر لکھ لیا جاتا تھا. تو مختلف چیزوں پر, کبھی کسی ٹکڑے پر, کبھی کسی ٹکڑے پر وہ لکھ لیا جاتا تھا. وہ جو لکھ لیا جاتا تھا, یہ صحابہ کرام نے اپنے اپنے پاس لکھ کر رکھا ہوا ہے, وہ لکھا ہوا جمع کریں تاکہ ہماری جو سینوں میں محفوظ ہے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن جو حضور کے دور میں لکھوایا گیا ہے اس کو مرتب کریں کہ اسی لکھائی کے مطابق جو ہے پھر اس وقت قرآن پاک کو دیں. تو یہ پھر قرآن پاک وہ ساری جمع کی گئی, اور وہ ایک ایک آدمی جو لاتا تھا وہ یہ ساتھ دو گواہ پیش کرتا تھا کہ میں ان دو آدمیوں کے سامنے یہ آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر سے سنی اور وہاں لکھی ہے, میں نے یہ سنی ہے میں نے اور لکھی ہے. اس لکھنے پر وہ گواہ پیش کرتا تھا کہ یہ حضور کے سامنے میں نے لکھی ہے. تو یہ لکھا ہوا قرآن پھر مرتب کیا گیا. اب یہ دنیا مانتی ہے کہ یہ قرآن پاک جو بین الدفتین یعنی دو گتوں کے درمیان ہے, جلد کی شکل میں, کتابی شکل میں ہے, یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتب کیا گیا. اب شیعہ کے لیے سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ اگر وہ یہ مان لے کہ یہ قرآن پاک صحیح ہے, اصلی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی, اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, اس میں کوئی کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہوا, تو اسے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ کتنی دیانت تھی حضرت صدیق اکبر کے دور میں, کتنی دیانت تھی حضرت زید بن ثابت کے ہاتھوں میں, کتنی امانت اور دیانت اور شرافت تھی ان لوگوں میں کہ انہوں نے قرآن کے ایک لفظ کو بدلنے نہیں دیا, کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ان لوگوں نے. اب ان کی عظمت, شرافت, دیانت, امانت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے, اور اس سے پہلے ان کے ایمان کو ماننا پڑتا ہے. بھئی وہ مومن کامل تھے, قرآن کے ماننے والے تھے, اور متقین اور پرہیزگار تھے, تبھی تو انہوں نے قرآن جمع کیا. تو جیسے کہ آپ سن چکے ہیں کل شیعہ کی ہزاروں کتابوں سے یہ دلائل آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ شیعہ تو معاذ اللہ ان صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین کو کائنات میں سب سے بدتر کافر مانتے ہیں. وہ تو سب سے بڑا ان کو ہے وہ مجرم قرار دیتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں یہ لوگ مرتد ہو گئے, منافق تھے, دین سے پھر گئے, شیطان سے زیادہ برے ہیں, اور جو ہے ان فرعون اور حمان ہیں, ان سے دوستی رکھنے والا بھی کافر ہے. تو جب یہ چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ شیعہ نے یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کو تو مانتے نہیں ہیں, اگر وہ ان حضرات کو مومن, متقی, پرہیزگار مان لیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. اب جب انہوں نے یہ اس صحابہ سے منہ پھیرا ہے تو ان کے منہ پھیرنے کے باعث پھر قرآن پاک پر ان کا ایمان نہیں ہو سکتا تھا, تو مجبوراً انہیں کہنا پڑا نہیں, انہوں نے قرآن بدل دیا, انہوں نے قرآن میں تبدیلی کر دی, کیونکہ صحابہ کی دشمنی کی وجہ سے قرآن سے پیچھے ان کو ہٹنا پڑا. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ شیعہ کے نزدیک ایمان کی جو بنیاد ہے, ہماری پانچ چیزیں ایمان کی بنیاد ہیں, کلمہ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, پانچ چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں. تو اب ان کے نزدیک نہیں اسلام کی بنیاد, ان کے نزدیک چھ ہیں. شیعہ کے نزدیک اسلام کی بنیاد چھ, چھٹی چیز ان کے نزدیک امامت ہے. وہ کہتے ہیں امامت جو ہے یہ بنیادی چیز ہے, امامت کو تسلیم کیے بغیر آدمی کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھی دیکھیں, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, یہ ساری چیزوں کا ذکر تو قرآن میں ہے, نماز کا ذکر, حج کا ذکر, زکات کا ذکر تو قرآن میں ہے, یہ تو بنیادی چیزیں جن پر ہم ایمان لاتے ہیں. اللہ پر ایمان لانا, نبیوں پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, آخرت کے دن پر ایمان لانا, ہے جی, یہ تقدیر پر ایمان لانا, یہ تو قرآن میں ہے. لیکن یہ جو تم امامت کی بات کرتے ہو یہ تو قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. تم کہتے ہو 12 اماموں میں امامت رہی, ہر امام کا بڑا بیٹا امام ہوتا ہے, پھر آگے کو پھر ہر اماموں کے جو ہے وہ آسمانوں سے نام آئے تھے, 12 آدمیوں کے نام تھے, یہ امام جو ہے نبیوں سے بھی افضل ہے. یہ جو تمہارا عقیدہ امامت ہے قرآن میں تو اس کا ذکر ہی نہیں. تو شیعہ کو مجبوراً کہنا پڑا کہ قرآن میں ہمارے اماموں کے نام تھے وہ انہوں نے نکال دیے. وہ حضرت ابوبکر حضرت عمر نے, یہ جو اماموں کے دشمن تھے, حضرت علی کے جو دشمن تھے جنہوں نے حضرت علی کو خلافت نہیں دی, اور وہ حضرت علی کو جو ہے وہ انہوں نے محروم رکھا, انہوں نے اماموں کے نام نکال دیے. تو لہٰذا اماموں کے نام نکالنے سے تو قرآن بدل گیا. انہوں نے کہا یہ تو بات صحیح ہے کہ قرآن بدل گیا, اماموں کے نام تھے نکال دیا. تیسری بات, شیعہ کے نزدیک شیعہ کے جو راوی تھے, یہ جو ان کے مذہب کے پہلے لوگ تھے جنہوں نے ان 12 اماموں کی طرف منسوب کیا کہ ان اماموں نے یہ کہا یہ کہا یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا, ان راویوں نے اپنے شیعہ اماموں کی طرف منسوب کر کے 2000 روایتیں, ایک دو نہیں 2000 روایتیں, یعنی 2000 اپنے اماموں کی احادیث جو ان کے بات ہاں کہلاتی ہیں, 2000 روایتیں جمع کی کہ ہمارے اماموں نے کہا ہمارے اماموں نے کہا ہمارے اماموں نے کہا. کیا کہا؟ کہ یہ قرآن بدل گیا, یہ قرآن بدل گیا, یہ قرآن بدل گیا, اس میں تبدیلی ہو گئی, اس میں کمی ہو گئی, اس میں اضافہ ہو گیا, اس کو تبدیل کر دیا گیا. تو 2000 روایتیں شیعہ کی کتابوں میں, خود شیعہ نے لکھا ہے کہ ہماری کتابوں میں 2000 روایتیں ایسی ہیں کہ جن میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے اماموں نے کہا کہ یہ قرآن بدل گیا. تو اب شیعہ کے اماموں نے جب کہا کہ یہ قرآن بدل گیا, اور پھر امام کے بارے میں شیعہ کہتے ہیں کہ امام تو خطا اور نسیان سے بھی محفوظ ہوتا ہے, امام تو کوئی غلط بات کہہ نہیں سکتا, امام سے کوئی غلطی ہو نہیں سکتی, اور امام کی ہر بات جو ہوتی ہے وہ دین ہوتی ہے. تو جب اماموں نے 2000 مرتبہ کہا کہ یہ قرآن بدل گیا, تو پھر شیعہ کیسے اس قرآن کو جو ہے وہ محفوظ مان سکتا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات چیلنج کے طور پر کہ شیعہ اپنے اماموں سے ایک روایت بھی ایسی ثابت نہیں کر سکتا, ایسی نہیں دکھا سکتا اپنی کتابوں میں کہ جس میں شیعہ کی کتابوں میں شیعہ کے اماموں نے یہ کہا ہو کہ یہ قرآن نہیں بدلا, یہ قرآن اصلی ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہوئی, یہ ایک روایت بھی نہیں دکھا سکتا, اور یہ 2000 روایتیں ہیں کہ تبدیلی ہو گئی. اب ان اماموں کی روایتوں کے بعد اور جو ہے اس قرآن پاک کے صحابہ کرام کے ہاتھوں مرتب ہونے کے بعد اس شکل میں اب شیعہ کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ شیعہ جو ہے وہ اس قرآن پاک کی تحریف کا عقیدہ رکھتے ہیں. یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ آج بھی شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب, آج بعض شیعہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ قرآن جو ہے ہم تو اس پر یقین رکھتے ہیں, یہ پورا کا پورا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. یہ اعتراض اکثر آتا ہے سامنے, تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب یہ اعتراض آئے, کوئی شیعہ کہے کہ جناب یہ بات غلط ہے, ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم قرآن کو تبدیل مانتے ہیں, ہمارے پاس تو یہی قرآن ہے اور یہی ہمارے گھر میں ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب پہلی بات یہ ہے کہ جو بات آپ کہتے ہیں آپ کے مذہب کی بنیادی کتابیں اس کے خلاف ہیں. آپ کی کتابوں میں تو 2000 روایتیں اماموں کی ہیں, ان روایتوں کو کیا کرو گے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ 2000 روایتیں غلط ہیں, وہ 2000 روایتیں غلط ہیں, راویوں نے جھوٹ گھڑا ہے, تو جن راویوں نے وہ 2000 روایتیں اماموں سے نقل کی ہیں انہیں راویوں نے تمہارا باقی مذہب اماموں سے نقل کیا. تو جب 2000 مرتبہ قرآن کے بارے میں تو وہ راوی جھوٹ بول چکے ہیں, تو باقی باتوں میں وہ سچ کیسے بولیں گے؟ عقیدہ امامت جو شیعوں کا ہے یا دوسرے جتنے بھی عقائد ہیں, اب دیکھیں نا کہ امام تو ان کے 12 ہیں, 12ویں قیام ہے, اب بتایا کہ 11 اماموں سے جو جن راویوں نے کہا کہ ہمیں امام صاحب نے کہا قرآن بدل گیا, ہمیں امام صاحب نے کہا قرآن بدل گیا, ہمیں امام صاحب نے کہا قرآن بدل گیا, اب کہتے ہیں کہ یہ راوی جھوٹ بولتے ہیں. یہی کہنا پڑے گا آخر میں کہ ان راویوں نے جھوٹ بولا جی, اماموں نے ایسی بات کوئی نہیں کی. اور اگر کہیں کہ اماموں نے کہی ہے تو پھر تو ان کو ماننی پڑے گی بھائی اماموں نے کوئی یہ جھوٹ بولا. اچھا بھائی قرآن کے مسئلے پر تو انہوں نے جھوٹ بولا, تو جب یہ قرآن کے مسئلے پر جھوٹے ہیں تو باقی تمہارے جتنے مسئلے ہیں کہ جی ہم یہ کرتے ہیں ہمارے امام نے کہا, ہم یہ کرتے ہیں ہمارے امام نے کہا, ہم یہ کرتے ہیں ہمارے امام نے کہا, تو وہ بھی تو انہوں نے بیان کیا تھا, باقی باتوں پر امام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں میں نے کہا, یہ میں ابھی آپ کو سناؤں گا شیعہ کی کتابوں سے کہ خود شیعہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بات ہم مانیں اپنے اماموں کی ایک بات کا انکار کر دیں. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ یہ جو راوی تھے اماموں سے روایت کرنے والے, انہوں نے جو بھی روایت کی انہوں نے ایک جائز کی تو ایک ناجائز کی, امام صاحب نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے, جس کو جائز کہا اس کو دوسری جگہ ناجائز بھی کہہ دیا, جس کو حرام کہا دوسری جگہ حلال بھی کہہ دیا. دو قسم متضاد روایتیں آپس میں, ایک ہی امام سے ایک ہی مسئلہ اور ہے, دوسرے امام سے وہی مسئلہ اور ہے, یہ شیعہ کی کتابوں میں عام ہے. لیکن قرآن پاک کے مسئلے پر شیعہ نے کہ جتنے بھی راوی ہیں راویوں کے اتفاق ہے کہ ہمارے اماموں نے قرآن پاک کے مسئلے پر یہی کہا ہے قرآن بدل گیا, یعنی اس میں متضاد کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے, کوئی ایک روایت بھی کہ جس میں یہ کہا ہو کہ یہ قرآن نہیں بدلا. تو شیعوں کے راویوں کا اور اتفاق ہے مجبوراً. اب جو ہے میں اس پر آپ کو واقعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں واقعہ, کہ چونگ میں جب ہمیں رکھا گیا تو وہاں پر یہی بات ہونے لگی کہ میں نے کہا کہ شیعہ تو قرآن کو نہیں مانتے. تو وہاں ایک افسر تھا, سب انسپکٹر شیعہ تھا, غالب اس کا نام تھا, اس سے تھا اور بھی دو تین افسر تھے شیعہ تھے. تو اس نے کہا کہ یہ مولانا یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں, یہ دیکھیں آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے اتنی بڑا ہمارے اوپر تومت لگا رہے ہیں, یہ اتنا بڑا ہمارے اوپر آپ جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں, یہ تو بہتان ہے. ہمارے پاس قرآن یہی ہے, ہمارے گھر میں ہم اسی قرآن کو پڑھتے ہیں, اسی قرآن کو مانتے ہیں, ہم بالکل یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ یہ قرآن بدل گیا, یہ جھوٹ ہے ہمارا, یہ ہمارے اوپر الزام ہے. ہم جتنے افسر جو ہے وہ تفتیش کرنے والے انٹروگیشن بیٹھے تھے, انہوں نے سب نے کہا کہ مولانا نہیں دیکھیں آپ نے, آپ کے سامنے یہ تو بات غلط ہو گئی, آپ نے اتنی بڑی بات کہی کہ شیعہ اس قرآن کو اصلی نہیں مانتے, بدلا ہوا مانتے ہیں, تو یہ شیعہ افسر ہے اور اس نے صاف کہہ دیا. اس نے کہا میں شیعہ ہوں اور میرے گھر میں قرآن ہے. اب یہ بات بڑی پریشان کن تھی, اور اس وقت میری یہ حیثیت نہیں تھی, میں تو ایک ملزم کی حیثیت میں ان کے سامنے تھا. تو اور وہ یہ تھا کہ اگر میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے جتنی تفتیش ہو میں ان کو جواب دے رہا ہوں وہ بھی جھوٹے. تو اس وقت پریشانی تو مجھے ہوئی, اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی, میں نے کیسے کریں کہ یہ اندر جہاں میں بند کیا ہوا ہوں, میرے ساتھ دو تین سیلوں کے آگے وہ غلام رضا نقوی بھی ہے شیعہ لیڈر اسپائر محمد کا, جاؤ اس کے پاس قرآن کی تفسیر ہے, شیعہ نے جو لکھی ہے وہ اس تفسیر اگر اس کے پاس ہے تو وہ لیا. اب وہ گئے, انہوں نے کہا جی علامہ صاحب آپ کے پاس قرآن کی تفسیر ہے؟ ہاں میرے پاس ہے. تو اس نے کہا جی ذرا دینا باہر افسر مانگتے ہیں, تو اس نے وہ قرآن کی تفسیر دے دی. وہ جب تفسیر آئی تو وہ کس کی تھی, وہ ترجمہ فرمان علی تھا, شیعہ کا ایک مولوی فرمان علی گزرا ہے ابھی اسی یعنی 70-80 سال پہلے یہ ہندوستان میں, اور اس کی اس ترجمے کے اوپر ان کے اپنے بڑے بڑے اس دور کے جو ہیں علامے, ان علاموں کی تصدیقات ہیں اور تائیدات ہیں کہ جناب یہ ہمارے مذہب کا بڑے بنیادی کتاب ہے اور بڑی اہم کتاب ہے, اور اس کتاب کے یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے یہ بڑا اہم ہے اور اس کو ہم بالکل صحیح مانتے ہیں. چنانچہ وہ جب کتاب سامنے آئی تو میں نے کہا کہ جناب پہلے آپ ایسا کریں کہ وہ علامہ صاحب سے پوچھ کر آئیں کہ یہ جو تفسیر ہے آپ کو اس پر اعتبار بھی ہے؟ تو وہ گئے, انہوں نے کہا کیوں نہیں اعتبار, یہ تو ہماری مذہبی کتاب ہے اور بڑی مستند تفسیر ہے, اور آپ دیکھیں اس میں تو بڑے اہم اہم نکات ہیں اور بڑے اہم اہم اس میں جو ہے وہ قرآن پاک کی شرح لکھی ہوئی ہے, قرآن پاک کی یہ تو بڑی مضبوط اور ہماری بڑی مدلل تفسیر ہے. چنانچہ جب اس کی انہوں نے اچھی تعریف کر دی نا, میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے کہا جناب یہ وہاں پر جو وہاں تھا افسر, میں نے کہا آپ اس کو مانتے ہیں؟ اس نے کہا جب ہمارے علامہ صاحب نے کہہ دیا کہ یہ قرآن جو ہے وہ ہمارے یہ ترجمہ فرمان علی ہے, اس کے اوپر ہے پانچ علماء, سید نجم الحسن مجتہد نے ہے جی جس کے جو آج سے یہ قریباً 70 سال پہلے فوت ہوا ہے, سید محمد باقر مجتہد نے, اور سید ظہور حسین مجتہد نے, سید قلب حسین مجتہد نے, سید ناصر حسین مجتہد نے اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ شروع میں اس کتاب کے دباچے میں لکھا کہ یہ تو ہمارے مذہب کی بڑی اہم کتاب ہے, اسے پڑھنا چاہیے. اور یہ ترجمہ فرمان علی اس وقت پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں عام دکانوں سے مل جاتا ہے, ترجمہ فرمان علی حافظ فرمان علی کے نام سے تفسیر ہے, اس کی کئی اداروں نے شائع کیا. وہ آگے سامنے میں نے کہا جی, اس نے کہا بالکل یہ ہماری ہے. میں نے کہا جی اگر اس میں سے میں ثابت کر دوں کہ آپ کا قرآن پر ایمان نہیں ہے اور آپ قرآن کو بدلا ہوا مانتے ہیں تو پھر, اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ آپ کیسے بات کہہ سکتے ہیں, یہ بات تو میں تب مانوں نا اگر کوئی ایسی بات ہو سکتی ہو. تو میں نے کہا نہیں جناب آپ سوچ لیں. اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں. اب میں نے اس کو کھولا تو وہ اتفاق کی بات ہے, اس وقت حالانکہ میرے ذہن میں بھی زیادہ باتیں نہیں تھیں, لیکن جیسے میں نے اس کو کھولا تو اس کی 14ویں پارے سے پہلے میں نے اس کو 22ویں پارہ کھولا. اب 22ویں پارے میں وہ آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اے نبی کے اہل بیت اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پلیدی کو اور ناپاکی کو تم سے دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف کر دے, اور جو ہے وہ آیت تطہیر اسی لیے مشہور ہے. تو میں نے کہا یہ دیکھیں کہ یہ آیت تطہیر ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے. تو نے کہا جی یہی تو ہم مانتے ہیں, ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اس میں جو ہمارے اہل بیت ہیں وہ واقعی جو ہے وہ پاک ہیں, اور ہم اہل بیت کے جو ہے دلیل ہے وہ اسی آیت سے پکڑتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ دلیل اسی آیت سے پکڑتے ہیں, لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو آیت ہے اس کے شروع میں ذکر تو ازواج مطہرات کا ہے اور اس کے آخر میں ذکر بھی ازواج مطہرات کا ہے. تو یہ آیت جو ہے یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں اتری ہیں اور جو ہیں وہ ان کی شان میں اتری ہیں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ اس میں شامل نہیں؟ تو خیر میں نے کہا اس بحث میں ابھی میں نہیں پڑھتا ہوں, ابھی میں جو ہے وہ آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ آپ کے ان مولوی صاحب نے کیا لکھا. اب میں نے وہ آیت کھولی تو اس کے حاشیے پر اس نے ترجمہ فرمانے والے نے لکھا ہوا تھا, یہ وہ 22 پارہ ہے, تو 22 پارے پر اس نے حاشیے پر کیا لکھا تھا, کہنے لگا اس آیت کو, یہ اردو لفظ ہے وہی ہیں, اس کے صفحہ 756 ہے اور 22 پارہ ترجمہ فرمان میں لکھا ہے, اس آیت کو درمیان سے نکال لو اور ماں قبل اور ماں بعد کو ملا کر پڑھو تو کوئی خرابی نہیں ہوتی بلکہ ربط اور بڑھ جاتا ہے, جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت اس مقام کی نہیں بلکہ خام خواہ کسی خاص غرض سے داخل کر دی گئی ہے. اس نے ترجمہ فرمان علی کے جو یہ مفسر ہیں فرمان علی, اس نے اس آیت انما یرید اللہ لیطہرکم البیت وتطہیرکم تطہیرہ کے ضمن میں لکھا کہ یہ آیت درمیان سے نکال لو, پھر شروع والی آیتوں کو اور آخری والی آیتوں کو ملا کر پڑھو تو ربط پیدا ہو جائے گا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت اس مقام کی نہیں تو کسی اور مقام کی ہے, بلکہ خام خواہ کسی خاص غرض سے داخل کر دی گئی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تسلیم کر لیا کہ یہ آیت کسی غرض سے جو ہے وہ یہاں داخل کر دی گئی. یہ تو ہوا 22 پارے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ شیعہ چونکہ ازواج مطہرات کو اہل بیت نہیں نا مانتے, تو اب یہ آیت اس نے کیوں کہا کہ یہاں اہل بیت کا لفظ تو ازواج مطہرات کا قرآن میں ذکر چل رہا تھا تو وہاں اہل بیت کا لفظ آیا, تو اہل بیت تو قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, تو اس نے کہا ہم نہیں مانتے یہ آیت یہاں کی نہیں ہے. تو اب میں نے ایک دن آپ کو بتایا تھا کہ 12 پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے, تو انہوں نے فرشتوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے فوری طور پر گوشت بھنا ہوا ایک بچھڑا تیار کیا, تو کھانے لگے تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو کھا رہے ہیں وہ کھا نہیں رہے فرشتے, تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے. تو فرشتے نے کہا آپ خوف زدہ نہ ہوں پریشان نہ ہوں, ہم فرشتے ہیں اس لیے ہم نہیں کھاتے. تو اب یہ بات سن رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ دروازے کی کوٹ میں حضرت سارہ, فضائے کا تو وہ ہنس پڑی کہ یہ عجیب واقعہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ فرشتے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ فرشتوں نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا. تو اب وہ اس وقت 90 کی عمر تھی ان کی, ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 تھی, تو وہ پریشان ہو گئی. فسکت وجہ وقال عجوز عقیم, تو انہوں نے کہا کہ میں تو بوڑھی عورت ہوں, آلدو انا عجوز وہذا بالی شیخا, کیا میں اب بچہ جنوں گی جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے خامد جو ہیں وہ بالکل سفید ریش ہو چکے ہیں اتنی عمر ہو گئی ہے. تو فرشتوں نے آگے سے کیا کہا, اتا جبین من امر اللہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید, اے نبی کے اہل بیت. تو وہ فرشتے بولے کہ تم خدا کے قدرت سے تعجب کرتی ہو اے اہل بیت نبوت, تم پر خدا کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں, اس میں شک نہیں کہ وہ قابل حمد و ثنا بزرگ ہے. یہ ترجمہ خود فرمانے لگا ہے. تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو کیا کہا, اہل بیت اتا وبرک یا علیکم اہل البیت, کیا نبی کے اہل بیت آپ اس بات پہ تعجب کرتی ہیں. تو اب یہاں سے ثابت ہو گیا کہ نبی کی بیوی کو اہل بیت کہا جا سکتا ہے. تو اب یہ بات جو ہے وہ شیعہ کے موقف کے خلاف تھی. تو اس آیت کے ضمن میں حاشی پر یہ فرمان علی نے دکھا, کیا لکھا, یہ لکھا ہوا کہتا ہے اس مقام پر یہ شبہ نہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو خدا نے اہل بیت میں داخل کیا ہے, کیونکہ اس کے قبل کی آیت میں نہیں بلکہ اس آیت کے پہلے جملے میں یہ درمیان بات کہتا ہے کہ جتنا خطاب حضرت سارہ کی طرف ہے واحد مؤنث کے صیغہ میں ہے, اور اس آیت میں ضمیر کم جمع مذکر حاضر کی ہے, اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مخاطب کچھ اور لوگ ہیں اور یہ آیت یہاں خواہ مخواہ داخل کر دی گئی ہے. یہاں پھر اس نے پہلے تو اور باقی نا کہ جی اس سے پہلے پڑھو یہ کم کی ضمیر ہے یہ فلاں ضمیر ہے, تو اس طرح یہ آیت یہاں کی بنتی نہیں ہے, کوئی اور لوگ مخاطب ہیں. تو پھر آخر بات وہی کرنے لگا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت یہاں خواہ مخواہ داخل کر دی گئی. اب جب اس نے یہ بھی کہا کہ یہ آیت یہاں خام خواہ داخل کر دی گئی ہے, تو اس نے تسلیم کر لیا کہ واقعی جو ہے وہ قرآن پاک کی تبدیلی ہو چکی ہے, اور قرآن پاک میں جو ہے وہ کمی بیشی لوگوں نے اپنی مرضی کے ساتھ کر دی ہے اور اپنی مرضی سے لوگوں نے آگے پیچھے چیزیں کر دی. تو اسی طرح اس نے انا نحن نزلنا الذکر و انا له الحافظون جو ہے وہ وہاں بھی اس نے اپنی مرضی سے کہا کہ بھئی یہ جو لوگ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے اس کو اتارا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو اس سے کہتا ہے یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ اب اس میں جو ہے وہ کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی لوگ جو ہے وہ خرابی نہیں کر سکتے. یہ تو بات ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں آج تک جو ہے وہ کیا کیا تبدیلیاں ہو چکی ہیں, اس نے وہاں بھی لکھا. تو اسی طرح اس نے سورہ علم نشرہ کے اوپر جو ہے وہ اس نے لکھا یہ اسی ترجمہ فرمان علی میں. تو جب میں نے یہ 3-4 حوالے ان کو دکھائے اور خاص طور پر یہ ترجمہ فرمان علی میں جب اس نے یہ لکھا حضرت عائشہ کے بارے میں سورہ نور میں 18 پارے میں کہ یہ بات تو ساری دنیا جانتی ہے کہ نبی کی ساری بیویاں پاک دامنہ نہیں تھیں. اب میں نے کہا کہ جناب یہ دیکھو, اب جتنے وہاں افسران تھے وہ سارے کانوں کھاد لگانے لگے. انہوں نے کہا یہ کیا. اب میں نے کہا نہیں نہیں آپ چھوڑیں, یہ غالب صاحب تم بتاؤ, یہ ہمارے جو افسر شیعہ صاحب ہیں یہ بتائیں. اب وہ جناب اس کو ایک پسینہ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے, کہتا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اس میں یہ ہے. میں نے کہا یہ کوئی دلیل نہیں ہے, تجھے پتا نہ ہونا کوئی دلیل نہیں. تم تسلیم کرتے ہو کہ یہ شخص تمہارا مذہبی مجتہد ہے, یہ تمہارا مذہبی رہنما ہے. تم نے تسلیم کیا کہ یہ تمہاری مذہبی کی تفسیر ہے. تمہارا اندر جو علامہ بیٹھا ہے اس نے کہا کہ یہ ہماری بڑی معتبر تفسیر ہے. اس کے اوپر چھ تمہارے علماء نے دستخط کیے, تصدیق کیا کہ یہ ہماری تفسیر معتبر ہے, اردو میں ہے. اور تمہارے سامنے اس نے یہ کہہ دیا کہ جو ہے وہ یہ قرآن بدلا ہوا ہے, تو اب تم کیسے کہہ سکتے ہو. اور اس نے کہہ دیا کہ یہ آیت یہاں خام خواہ داخل کر دی گئی ہے اور اس میں تبدیلی ہو چکی ہے, تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو. اور پھر جبکہ تمہارے یہ امام کا حکم بھی ہے. اب دیکھیں اصول کافی شیعہ کی بڑی مستند کتاب ہے, میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ شیعہ کے عقیدہ کے مطابق جب ان کے 256 ہجری میں یعنی تیسری صدی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 240-46 سال بعد جب 12th امام ان کا غائب ہو گیا, تو کہتے ہیں اب کچھ وقت تک اس کے پاس سفیر جایا کرتے تھے, دو تین آدمیوں کا نام ہے کہ وہ سفیر تھے, وہ امام کے پاس جاتے تھے لوگوں کے نذرانے لے آتے. ویسے انہوں نے ڈھکوسلے چلایا ہوا تھا, کوئی سفیر وہ نہیں تھا, نہ امام غائب ہوا ہے. وہ ڈھکوسلے تھا, لوگوں سے نذرانے لیتے ہر چیز لیتے اور چلے جاتے جنگل میں, اور دوسرے کسی طرح کہتے امام صاحب کو دیا, امام صاحب بڑی دعائیں دے رہے ہیں دعائیں. امام صاحب وہ کھانے کا ایک ڈھنگ چلایا ہوا تھا. وہ تو کچھ سال گزر گئے تو لوگوں نے کہا یار یہ امام صاحب تمہیں ملتے ہیں ہمیں کیوں نہیں ملتے, ہمیں بھی امام صاحب کو ملاؤ. انہوں نے کہا تمہیں نہیں نظر آ سکتے. انہوں نے کہا یار نظر نہیں آ سکتے, ہاتھ ہی لگوا دے جی. بھی ایک آدمی اندھا ہے اس کو نظر نہیں آتا, لیکن وہ جس جو چیز نظر نہ آئے اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے. تو کہا بھی چلو نظر تو نہیں آتے, ہاتھ ہی لگوا دو امام کو. انہوں نے کہا نہیں ہاتھ بھی نہیں لگ سکتا. انہوں نے کہا چلو آواز بھی سنوا دو یار, یہ ہم کمرے میں بیٹھے ہیں جی, ایک چیز کمرے سے باہر ہے کوئی شخص یا جن وغیرہ ہے تو اس کی آواز کو ہم سن سکتے ہیں, آواز ہی سنا دے ہمیں. انہوں نے کہا نہیں. جب لوگوں نے بہت تنگ کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا اب تو امام صاحب ہمیں بھی نہیں ملتے, تمہارا بیڑا گھر کو اب غیبت کبرا شروع ہو گئی ہے. تو یہ قریب 90 سال تک غیبت صغرا اس کو کہتے ہیں کہ امام صاحب ملاقات کرتے تھے. تو اب اس زمانے میں جب امام صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں یہ کتاب لکھی گئی اصول کافی, محمد بن یعقوب کلینی نے کتاب لکھی جس میں اس نے بہت ساری روایتیں لکھی, ہمارے اماموں نے یہ کہا, فلاں امام نے یہ کہا, فلاں امام نے یہ کہا. تو وہ کتاب لکھ کر اس نے ان سفیروں کو دی کہ یہ امام صاحب کو دکھانا. تو کہتے ہیں جی وہ لے گئے, لے گئے کئی دنوں کو بتایا. انہوں نے کہا جی ہاں جی وہ کتاب دکھائی. انہوں نے کہا امام صاحب نے حرفن پڑھی ہے, ساری کتاب پڑھی ہے. اور پھر کیا کہا امام صاحب نے, تو امام صاحب نے بارہویں امام نے کہا ہے ہاذا کافی لشیعتنا, یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. تو اصول کافی ایسی کتاب ہے شیعہ کی جس کی ان کے امام نے تصدیق کی ہے. امام نے کہا کہ شیعوں کے لیے کافی ہے, اب شیعہ اسے انکار ہی نہیں کر سکتے. جو شیعہ اصول کافی کا انکار کرے گا وہ اپنے امام کا انکار کرے گا, اور کوئی شیعہ انکار کرتا بھی نہیں. اب اس اصول کافی میں لکھا ہوا ہے کہ کیا یہ روایت ہے, کہتے ہیں کہ اپنے سالم بن سلمہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک شخص نے امام جعفر کی خدمت میں قرآن کریم پڑھا جس کے الفاظ ایسے تھے جو اس قرآن میں نہیں, جو اس قرآن میں نہیں ہے جسے لوگ پڑھتے ہیں. امام صاحب نے فرمایا ابھی اس قرآن کے پڑھنے سے باز رہو, بلکہ اسی طرح پڑھو جس طرح لوگ پڑھتے ہیں, یہاں تک کہ امام مہدی کا ظہور ہو. جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ کتاب اللہ کو اپنی حد پر یعنی اس طرح پڑھے گا جیسے یہ نازل ہوئی تھی. اور یہ کیا ہے, یہ اصول کافی صفحہ 633 جلد نمبر 2 تہران سے شائع ہوئی ہے. یہ اصول کافی جس کی میں نے اردو پڑھی ہے, یہ اوپر عربی بھی عبارت ہے تو میں نے عربی عبارت جان بوجھ کے چھوڑ دی ہے, اردو لفظ بہ لفظ میں نے یہ آپ کو اس کا سنایا ہے. اگر آپ کہیں وعن اسلم حروف من القرآن لیس علی ما یقرأ الناس فقال ابو عبد اللہ کف عن ھذہ القراء اقرأ کما یقرأ الناس حتی یقوم القائم فإذا قام القائم قرأ کتاب اللہ علی حدہ. انہوں نے کہا کہ ہمارے امام کا حکم ہے. تو اب اس سے کیا ہوا کہ ان شیعہ کے یہ اپنے ترجمہ مقبول میں بھی لکھا ہے, وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئی اماموں کے حکم سے کہتے ہیں ہم پابند ہیں کہ ہم اسی قرآن کو پڑھیں, ہم اسی قرآن کو پڑھیں. سمجھے غلط, عقیدہ یہی رکھیں کہ یہ قرآن بدلا ہوا ہے لیکن اسی کو پڑھتے جائیں اس وقت تک جب تک وہ بار میں نہیں آتے, اس وقت اسی کو پڑھنے کا حکم اماموں نے دیا. تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک کو چاہے شیعہ گھروں میں رکھے, چاہے شیعہ چومے, چاہے شیعہ اس کا احترام کرے, چاہے شیعہ اسے آنکھوں سے لگائے, چاہے شیعہ اس کو سینے پر باندھ لے, چاہے شیعہ اس کی صبح شام دو قرآن تلاوت کیوں نہ کرے, لیکن جب اس نے ساتھ یہ عقیدہ رکھ لیا کہ یہ قرآن بدلا ہوا ہے تو بس اتنا ہی اس کے کفر کے لیے کافی ہے, اتنا ہی اس کے کفر کے لیے کافی ہے کہ اس نے عقیدہ یہ رکھ لیا کہ یہ قرآن بدلا ہوا ہے. تو شیعہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. چنانچہ جیسے میں نے آپ کو بتایا واقعہ, تو اس کے بعد جناب وہ اتنا پریشان ہوا وہ افسر کہ اس کو کوئی جواب نہیں آ رہا تھا. اس نے کہا مجھے نہیں علم تھا. میں نے کہا تیرے علم کی بات نہیں, اب کیا ہوا، ایک اور لطیفہ وہیں بتاتا ہوں. وہ جناب افسر نے جا کر اس کو کہا اندر، جب وہ میں نے واپس کر دی تفسیر، تو افسر گیا اس کے پاس، اس نے کہا رحمان صاحب ہماری تو بڑی بےزتی ہوئی ہے، یہ جو تفسیر آپ نے رکھی ہوئی ہے یہ کیسی ہے؟ اس نے کہا کیا ہے، یہ تو اپنی بڑی مستند تفسیر ہے. اس نے کہا جی مستند تفسیر ہے، وہ مولوی اعظم طارق نے وہاں میری بےزتی کر دی ہے صدر حضرت، اس میں تو لکھا ہوا قرآن بدل گیا اس میں، تو مجھے تو. اس نے کہا اچھا میں کہاں لکھا ہوں قرآن؟ تو اس نے کہا یہ تو بات صحیح ہے. کہنے کا صحیح ہے تو سب کو تو نہیں بتاتے، اس طرح تفسیر میں تھوڑی لکھنی چاہیے تھی. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا، چھوڑو اس کو. اب چند دن کے بعد مجھے پھر ضرورت پڑی ایک اور افسر کو سمجھانے کی، میں نے کہا اس سے تفسیر لے کر آؤں. میں نے کہا جاؤ غلام زن نقوی سے تفسیر لاؤ. تو وہ افسر گیا، اس کے افسر کا نام تھا رسول بخش، وہ گیا تھا کہ علامہ صاحب ادھر تفسیر دینا. کہنا کیا بات ہے؟ کہتے مول صاحب پوچھائی، کہتے میں نہیں دیتا ہوں تفسیر. غلام زن نقوی کہنے لگا میں تفسیر نہیں دیتا ہوں. کیوں دیتے؟ کہتے وہ ہماری تفسیر میں غلطیاں نکالتا ہے، وہ ہماری تفسیر میں غلطیاں نکالتا ہے. تو اس نے کہا رحمان صاحب اگر آپ کی تفسیر میں کوئی غلطی نہیں ہے تو وہ کیسے نکال سکتا ہے؟ تو اتفاقا وہاں میرے پاس تفسیر حقانی تھی، تفسیر عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر لکھی ہے، یہ وہ مولانا شبیر احمد عثمانی ہے جو پاکستان بنانے میں پاکستان کے ساتھ تھے، اور پاکستان جب بن گیا تو اس پاکستان میں، یہ جو مغربی پاکستان ہے، اس میں پہلا پاکستان کا جھنڈا قائد اعظم کے کہنے سے مولانا شبیر احمد عثمانی لہرایا تھا، اور قائد اعظم کی جنازہ بھی قائد اعظم کی وصیت سے مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی تھی. تو یہ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، تو بڑی زبر یہ وہاں تھی، تو یہ میرے پاس تھی. اب ایک دن اس نے منگوائی، اس نے کہا مولانا بابا کو تفسیر دے دو. تو میں نے اس کو تفسیر دے دی، میں نے کہا اس کو کہو کہ تو ہے تو ناپاک، اس کو ہاتھ میں جو ہے وہ کپڑا لے کر پھر پڑھنا، لیکن اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو وہ بھی مجھے بتا دینا. دو تین دن میرے پاس رکھی تو تفسیر واپس آ گئی. میں نے کہا اس کو کوئی غلطی نہیں نظر آئی؟ کہنے لگے نہیں، وہ کہتے ہیں بہت اچھی تفسیر ہے. میں نے کہا تمہاری تفسیر کا تو یہ عالم ہے، اب دیتے کہتے نہیں میں اپنی تفسیر نہیں اب دوں گا، تم میری تفسیر سے غلطیاں نکال دے. تو یہ ان کا حال ہے کہ ان کی کتابوں میں تو یہ بات موجود ہے اور اس کا انکار نہیں کر سکتے، اس کے لیے کافی ہو اور احتجاج تبلیسی ہو. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ آج سے ٹھیک 100 سال پہلے ایک ان کا عالم، اس کی وفات کا ہے اس وقت جو سن ہجری ہے نا 1419 ہے، تو وہ 1320 میں فوت ہوا ہے، علامہ نوری تبرسی. یہ بہت بڑا شیعہ کا ایک مجتہد ہوا ہے ایران میں، اور اس نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے فصل الخطاب. اور فصل الخطاب کتاب اس نے کیوں لکھی؟ اس نے اس کتاب میں لکھ کر یہ ثابت کیا کہ جو ہے قرآن پاک بدل گیا ہے. یہ اس کتاب کا ٹائٹل ہے فصل الخطاب کا، یہ دیکھیں، یہ فصل التفسیر فصل الخطاب جلد اول ہے جی، لکھنے والے جو ہے فصل الخطاب. تو اس میں اس نے کیا کیا کہ اس میں بڑی تفصیل سے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے خمینی نے بھی اپنی کتابوں میں حوالے دیے ہیں، اور اس نوری تبرسی کی خمینی نے بڑی تعریف کی ہے. تو اس نے اپنی کتاب کا نام یہ رکھا فصل الخطاب فی اس بات کی تحریف کتاب رب الارباب، کہ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ اللہ کی کتاب تبدیل ہو چکی ہے، اللہ کی کتاب تبدیل ہو چکی ہے. اور اس میں پھر اس نے کیا کیا، اس نے پہلے لسٹ دی، اس نے کہا کہ ہمارے جو یہ فلاں عالم ہے، یہ فصل الخطاب فی اس بات کی تحریف کتاب رب الارباب دل علامت مرزا حسین بن محمد تقی نوری تبرسی شی الامامی، ہے جی یہ ایران کا تھا، اس نے پوری کتاب لکھی. اس نے اپنی کتاب میں تو وہ کچا چٹھا کھولا، اس نے کہا کیوں ہمارے مولوی ڈرتے ہیں اور ڈر کر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن بدلا ہوا نہیں ہے؟ کہتا تم کیسے کہتے ہو، ہمارے فلاں نے کہا فلاں نے کہا. اس نے یہ پوری لسٹ چھاپ دی، کہتا ہے یہ دیکھیں اس نے کتنے ناموں کی لسٹ چھاپ دی. یہ وہ تحریف کے قائلین شیعہ مفسرین کے نام ہیں جی، اور غلط قرآن کی تعویل ہونے پر دلیل دینے والے. اب اس نے کہا کہ ہمارے 1 2 3 یہ فلاں مفسر نے، فلاں مفسر نے، ہمارے فلاں مولوی نے تقریباً 142 اپنے بڑوں کے نام لکھے، کہ یہ 142 ایسے ہیں کہ جنہوں نے علل اعلان یہ بات اعلان کی تھی کہ یہ قرآن بدل گیا. اور اسی طرح پھر اس نے اپنے بڑے بڑے مفسروں کے نام لکھے، پھر اپنے بڑے بڑے شیوخ کے نام لکھے کہ یہ ہمارے یہ بڑے بڑے شیوخ ہیں جنہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ قرآن بدل گیا ہے. اس نے اپنی پھر کتاب میں لکھا کہ 2000 ہمارے اماموں کی روایتیں ہیں کہ یہ قرآن بدل گیا ہے، اور فلاں نے کہا یہ قرآن بدل گیا ہے، تو اب تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے وہ اصلی ہے، یہ بدلا نہیں ہے؟ تو یہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ شیعہ اس کتاب کو اس طرح چھپاتے ہیں جس طرح نجائز بچے کو اپنے پیٹ میں کوئی حرام کار عورت چھپاتی ہو، اس کتاب کا نام سن کر بھاگتے ہیں، حالانکہ ان کی کتاب ہے. بالکل یہی مسئلہ اس طرح ہے کہ مرزائیوں سے کہنا کہ سیرت المہدی دے دو. مرزا کا بیٹا تھا بشیر ایم اے، اس نے ایک کتاب لکھی مرزا اپنے باپ غلام قادیانی کی تعریف پر. اس نے وہ لطریف لکھتے لکھتے اس میں عجیب عجیب باتیں لکھتی، اس نے
کہ ابا جان کا یہ حال تھا. ابا جان جو ہے وہ جیل میں گڑ بھی رکھا کرتے تھے, ایک جیل میں ابا جان جو ہے وہ رکھا کرتے تھے مٹی کے ڈھیلے بھی رکھا کرتے تھے پیشاب کو تسنیا کرنے کے لیے, اور ابا جان بھول بھی بڑھ جایا کرتے تھے. ابا جان کے بھولنے کی عادت یہ تھی کہ ابا جان کے نیچے والا بٹن اوپر ہوتا تھا, اوپر والا بٹن ادھر واسکٹ کا وہ کمیز میں, کمیز کا واسکٹ میں, اور ابا جان کی حالت یہ تھی کہ جوتے الٹے پہن لیا کرتے تھے. ابا جان اتنے بھول جاتے تھے بعض دفعہ کہ بھائی وہ کہتے کھانا کھا رہے تھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کھانا دال کون سی پکی ہے, سالن کہاں سے پکا ہے, بھول جاتے تھے جی. تو ابا جان کی جیب میں ایک دن جو ہے وہ کسی نے پتھر ڈال دیا تو کئی دن تک ابا جان کی پسلی کو درد رہا. ایک دن کہنے لگے یہ ہاتھ لگاؤ کیا ہو رہا ہے, تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ پتھر نکال دیا. میں نے کہا یہ تو آپ کی جیب میں پتھر, کہتے مجھے تو پتہ ہی نہیں, کئی دنوں سے مجھے تکلیف ہو رہی تھی جب میں لیٹتا تھا, یہ میرے صاحب کا حال تھا. تو میرے صاحب کو دن میں 100 مرتبہ پیشاب آتا تھا. تو اس طرح عجیب عجیب باتیں اس نے لکھ دی, وہ ایسی ایسی لکھنی باتیں کہ وہ جب باتیں آئیں باہر تو اس نے تو عقیدت میں لکھی نا, تو اپنی طرف سے ابا جان کی بڑی کے بڑے سادہ تھے بڑے نیک تھے. تو وہ جب آئیں تو وہ علماء کرام دیکھے انہوں نے کہا اچھا تمہارا قادیانی ایسا تھا. وہ جب لینے لگے خبر تو قادیانی نے کہا اس کتاب کو بند کرو. وہ ایک مرتبہ تو چھاپی, دوبارہ انہوں نے چھاپی نہیں. اب قادیانی سے کہو یار وہ سیرت المہدی دے دو, تو قادیانی کبھی سیرت المہدی نہیں دے گا, سیرت المہدی کا نام ہی نہیں لے گا. نہیں اس کی کیا ضرورت ہے جی. تو بہن ہی جس طرح قادیانی سیرت المہدی کو چھپاتے ہیں, شیعہ فصل الکتاب کو چھپاتے ہیں. فصل الکتاب کتاب کہیں کسی سنیوں کے بعد میں چل جائے, کیونکہ اس نے اول کتاب کا نام ہی رکھا ہے کہ خدا کی کتاب بدل گئی. اس نے پھر اتنی تفصیل سے لکھا ہے, اتنی تفصیل سے لکھا ہے کہ پھر اس کا انکار ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی کتاب بدل گئی ہے. تو یہ موجود تھا. تو اصول کافی میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات موجود تھی, بڑی تفصیل میں. اور صرف اتنی نہیں کہ اصول کافی نہیں تو بلکہ جو ہے وہ روایتیں ایک دو نہیں, اس نے مسلسل کئی روایتیں جو ہے وہ نقل کی ہیں کہ یہ قرآن بدل گیا ہے. ایک اس کی مثال, دو مثالیں, تین مثالیں, اور پھر مسلسل وہ مثالیں دیتے چل جاتے ہیں. اب دیکھیں میں چند روایتیں اصول کافی سے آپ کو سناتا ہوں. کہتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ اصول کافی سے بھی ایک اہم, بلکہ یہ جو ہے وہ اصول کافی سے بھی پہلے قرآن کی تفسیر لکھی گئی ہے ان کا مفسر تھا قمی, اس نے تفسیر قمی کے نام سے شیعہ کی مشہور کتاب ہے. تو اس میں وہ لکھتا ہے وَأَمَّا مَا كَانَ خِلَافُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَهُوَ قَوْلِ تَعَالَى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. ہاں جی, کہتے ہیں کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ آیت کے خلاف ہے وہ یہ ہے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. کہتے ہیں کہ حضرت قال ابو عبداللہ علیہ السلام لقاری هذه الآية خير أمة يقتلون أمير المؤمنين وله حسين بن علي فقيل له فكيف نزلت يا ابن رسول الله فقال إنما أنزلت خير أئمة أخرجت للناس. کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ, تو یہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ یہ آیت اس طرح تھی کن تم خیرا امت, تو اس کو ائمہ کو امہ بنا دیا, تو یہ لفظ بدل دیا بعد میں. اور اسی طرح جو ہے وہ یہ تفسیر قمی کا صفحہ 10 ہے. اور اسی طرح پھر یہ دوسری مثال ہے اسی تفسیر میں ہے کہ یہ جو آیت قرآن پاک میں ہے لقد یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ ایسی بات ہے. بات یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ امام صرف 12 ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کو کہ مسلمان اللہ کے سامنے یہ دعا پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب بخش دے ہم کو, ہماری بیویوں کو, ہماری اولاد کو, اور ہماری اولاد سے ٹھنڈک آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور ہم کو متقیوں کا امام بنا. ہم بھی یہ دعا مانگتے ہیں وجعلنا للمتقین اماما, کہ اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا. تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ہر مسلمان یہ دعا کر سکتا ہے کہ ہمیں متقین کا امام بنا, تم کہتے ہو کہ امام تو 12 ہو سکتا ہے اور امام بن ہی نہیں سکتا. تو کہتے ہیں یہ آیت تو غلط ہے نا. اب کہتے ہیں کہ ہمارے امام کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تھی, امام جعفر کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی جی, من الناس من یقول, کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب بخش دے ہم کو, ہماری بیویوں کو, ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہم کو متقیوں کا امام بنا. تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے بہت بڑی چیز مانگی کہ ان کو متقین کا امام بنا. تو پوچھا گیا اے فرزند رسول یہ آیت کس طرح نازل ہوئی, تو فرمایا یہ آیت اس طرح نازل ہوئی وجعلنا من المتقین اماما, یعنی ہمارے لیے متقیوں میں سے کوئی امام مقرر کر دے. تو کہتے ہیں یہ آیت وجعلنا للمتقین کی بجائے وجعلنا من المتقین تھی, تو اس کو بدل دیا للمتقین اماما بنا دیا, میں وجعلنا من المتقین کے لفظ بدل دیے. تو یہ بھی امام صاحب نے کہتے ہیں ہمیں بتایا. تو یہ اصول کافی ہے. اور اس میں ایک باب ہے, باب فی نکات ونتف من التنزیل فی الولایۃ, کہ ہمارے اماموں کے ناموں میں کو کس طرح قرآن پاک سے تبدیل کر دیا گیا اور نکال دیے گئے. اب اس میں کہتے ہیں قال رجل عند ابی عبداللہ فقل اعملوا فسیر اللہ امرکم ورسوله فقال لیس ھکذا انما ھی مامونون فنحن المامون. ایک شخص نے امام جعفر صادق کے سامنے یہ آیت پڑھی قل اعملوا وسیر اللہ امرکم ورسوله, کہ تم عمل کرو, تمہارا عمل اللہ دیکھے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے. امام نے فرمایا یہ آیت اس طرح نہیں ہے بلکہ یوں ہے بل مامونون یعنی مامونون لوگ جو ہیں وہ بھی تمہارے عمل کو دیکھیں گے, یعنی مومنون کی جگہ لفظ مامونون تھا. تو یہ اپنے اس میں اصول کافی میں. تو اب شیعہ کی ایک کتاب احتجاج تبرسی جو ہے اس میں بھی ایک شخص نے بڑی تفصیلی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ایک شخص نے اعتراض کیا کہ قرآن میں یہ چیزیں ہیں ایسی ہیں فساد کے خلاف ہیں، قرآن میں ایسی چیزیں ہیں اور جو صحیح نہیں ہیں، قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جن کا آپس میں جوڑ نہیں ہے، قرآن میں ایسی باتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. تو حضرت علی نے اس کا بڑی تفصیل سے جواب دیا، بڑی تفصیل سے جواب دیا کہ بھائی اس میں منافقوں کے نام سے فلاں تھے. تو حضرت علی نے ہر بات کا جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ قرآن بدل گیا ہے. ہر بات کے جواب میں کہتے ہیں حضرت علی نے یہ فرمایا کہ قرآن بدل گیا، قرآن بدل گیا. تب جا کر جو ہے وہ حضرت علی کی نے اس کو مطمئن کیا، ورنہ وہ شخص مطمئن نہیں ہو رہا تھا. تو یہ بڑی تفصیلی روایت ہے، بلکہ یہاں تک حضرت علی نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ جو تو پوچھ رہا ہے کہ بھئی یہاں اس آیت کا جوڑ نہیں ہے دوسری آنے والی سے، کہہ رہا ہے ان خفتم اللہ تخشتو فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاثا ورباع، کہ اس آیت کا آپس میں جوڑ نہیں ہے. یہ تو فرمایا کہ اصل یہ ہے فان خفتم اللہ تخشتو فی الیتامی، یہ اور فن کی وہ ماتابرت میں نسائی مسنا وسلح کا ولبا، ان دونوں کے درمیان میں ایک تہائی قرآن تھا جو اڑا دیا گیا. ایک تہائی قرآن، کہتے ہیں یہ ایت دو کے ایک تہائی تھا وہ تو ختم کر دیا گیا، ورنہ جو ہے تجھے یہ جوڑ جو تجھے محسوس ہوتا کہ نہیں ہے یہ اس وقت بالکل ایسا محسوس نہ ہوتا. تو اس طرح یہ سینکڑوں روایات ہیں اصول کافی میں ہیں، اس طرح سینکڑوں روایات جو ہے وہ احتجاج تبرسی میں ہیں، تفسیر قمی میں ہیں، شیعہ کی مستند اور بنیادی کتابوں میں یہ روایات ہیں، اور پھر یہاں تک کہ تفسیر صافی میں یہ لکھنا پڑا ملا محسن کاشانی کو. ملا محسن کاشانی ان کا بڑا ہی نامور شیعہ ہے اور اس نے تفسیر صافی لکھی ہے. تو اس نے لکھا پھر اپنی کتاب میں صفحہ 25 پر، کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا اعتقاد اس بارے میں سوزاں ہے کہ محمد بن یعقوب کلینی قرآن کی تحریف اور نقصان کے معتقد تھے، کیونکہ انہوں نے اس مضمون کی بہت سی روایتیں اپنی کتاب میں نقل کی ہیں اور ان روایتوں پر کوئی جرح نہیں کی، باوجود انہوں نے اس کے کہ انہوں نے آغاز کتاب میں لکھ دیا ہے کہ جتنی روایتیں اس کتاب میں ہیں ان پر مجھے وثوق ہے. اسی طرح ان کے استاد علی بن ابراہیم قمی، جنہیں تفسیر قمی کا میں حوالہ دے چکا ہوں، کہ ان کی تفسیر بھی روایات تحریف سے پر ہے اور ان کو اس عقیدہ میں غلو ہے. اسی طرح شیخ احمد ابن ابی طالب تبرسی بھی، کہ وہ بھی کتاب احتجاج تبرسی میں انہیں کے طرز پر چلے ہیں. تو اس نے خود تفسیر صافی میں لکھا کہ یہ ہمارے یہ بزرگ علی بن ابراہیم قمی جو ہے، اور اسی طرح محمد بن یعقوب کلینی ہے، اسی طرح احمد بن ابی طالب تبرسی ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ یہی ہے کہ یہ قرآن بدل گیا ہے. یہ بعد میں آنے والوں نے شیعہ آج جو کچھ بھی روایتیں لے گا وہ انہیں سے لے گا. شیعہ کی بنیادی مذہبی کتابیں اساسی تو یہی ہیں، اب اس کے بغیر شیعہ ہے یہ دنیا میں. اب یہ ایک مسئلہ، کوئی شیعہ یہ کہے کہ جناب میرا یہ عقیدہ نہیں جیسا ان کتابوں میں ہے، یا جیسا آپ کہتے ہیں میرا عقیدہ قرآن کی تعریف کا نہیں ہے، ہم اسے کیا کہیں گے؟ اسے یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جناب آپ کا عقیدہ قرآن کی تعریف کا نہیں ہے، تو آپ جن لوگوں نے قرآن کی تعریف کے عقیدے کا اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، روایتیں نقل کی ہیں، ثابت کیا ہے کہ قرآن کی تعریف ہو گئی، آپ انہیں کافر کہیں. جب یہ بات آپ کہیں گے تو شیعہ یہ بات نہیں کر سکے، وہ محمد بن یعقوب کلینی کو، وہ تبرسی کو، وہ جو ہے وہ قمی کو، وہ اسی طرح توسی کو، وہ مجلسی کو، باقر مجلسی کو، وہ خمینی کو، وہ ترجمہ مقبول کے مولوی مقبول دہلوی کو، وہ ترجمہ فرمان علی کے فرمان علی کو، اور اسی طرح ان کی جو بڑی بڑی کتابوں کے مصنفین ہیں وہ ان کو کافر نہیں کہہ سکتے. اگر وہ کہے جی ٹھیک ہے جی وہ بھی کافر ہے، میں نے بعض دفعہ شیعہ تقیہ کے طور پر یہ بھی کہہ سکتا ہے اور کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے جی وہ بھی کافر ہے، اگر انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تو وہ بھی کافر ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ اب ہم کیا کہیں؟ اب یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی پھر تو مسلمان نہیں. اچھا جناب، شیعہ کی جو مذہبی اور بنیادی اور اساسی کتابیں تھیں جن پر شیعہ مذہب کی بنیاد تھی وہ تو ہو گئے سارے کافر، وہ تو نے مان لیے سارے کافر. اب ذرا یہ بتاؤ کہ تم کس مذہب پر ہو، تم کس عمارت پر ہو؟ یہ دیکھو نا، ایک آدمی ایک عمارت پہ کھڑا ہے تو اس نے کہہ دیا کہ اس عمارت کی جتنی بنیادی ہیں یہ تو جھوٹ پر ہیں، یہ بنیادی پتھر سارے جھوٹ پر ہیں. تو اس کو کہیں کہ جناب چھت پر آپ کھڑے ہوئے ہیں، چھت پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں سچائی پر ہوں، بنیادیں جھوٹ پر ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ بھی پھر اس چھت سے لگاؤ چھانگ، دوسری چھت پر جاؤ، پھر کہو کہ وہ ساری جو ہے وہ اس کی بنیادیں بھی جھوٹ ہیں، اوپر تک جھوٹ ہے، میں اس چھت کو چھوڑ چکا ہوں. تو دوسرے لوگوں میں یہ ہے کہ یہ کہنا پڑے گا کہ جناب جب آپ نے شیعہ مذہب کے بنیادی مولویوں کو اور بنیادی کتابوں کو کہہ دیا کافر، تو اب آپ کا باقی جو مذہب ہے، یہ پیٹنا، یہ رونا، یہ تقیہ، یہ دوسرے جو مذہب ہے، وہ اب آپ کہاں سے لیتے ہیں، وہ کن سے لیں گے؟ اس لیے کہ شیعہ کا باقی مذہب بھی تو انہیں کتابوں سے ہے نا. ایک کو کافر کہہ کر، ایک کو انکار کر کے دوسرے سے انکار کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ یہ آدھا مذہب تو ان کتابوں سے آنے والا سچا ہے، آدھا مذہب ان کتابوں سے آنے والا جھوٹا ہے، یہ تو بات نہیں ہوگا. جب اتنی تفصیل سے کوئی بات کرے گا تو وہ بھی تلزی کفر، پھر شیعہ بگنے ہی جھانکتا رہے گا، پھر اس کے بعد جواب کوئی نہیں، کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ شیعہ مذہب پہ لعنت بھیجے اور شیعہ مذہب سے بیزاری کا اعلان کرے، شیعہ مذہب چھوڑ کر سنی مذہب میں واپس آ جائے. یہ تو ایک ہو سکتا ہے کہ وہ سنی مذہب اور اسلام قبول کر لے، ورنہ جو ہے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ شیعہ کی بنیادی کتابوں کو کفر بھی سمجھے، غلط بھی سمجھے، انکار بھی کرے اور کہے کہ میں تو صحیح ہوں. اسی لیے یہ ہمارے پاس بعض علماء کرام آئے تھے تو وہ ان میں سے بھی کہنے لگے یہ بات شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. میں نے کہا پہلی تو بات یہ ہے کہ شیعہ کے یہاں تقیہ ایسی چیز ہے کہ تمہیں بھی پتا ہے کہ بھئی جو چیز تمہارے دل میں ہے لوگوں زبان پر اس سے علاوہ کہو، کیونکہ ایسا کرنا، تقیہ کرنا ان کے نزدیک تو بہت بڑی عبادت ہے. وہ کہتے ہیں ایمان جو تقیہ نہیں کرتا اس کا ایمان ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شیعہ جب اپنی بنیادی باتوں کا انکار کرتا ہے تو اس سے پوچھو کہ جب تو نے اپنی بنیادی باتوں اور کتابوں اور تعلیمات کا انکار کر دیا ہے تو اب تیرا مذہب کس بنیاد پر ہے؟ باقی رہی بات لا علمی اور جہالت، تو ہمارے کتنے مسلمان سنی ہیں جو اپنے مذہب کی تعلیمات سے جاہل، اکثر 80% جاہل، کئی لوگوں کو کلمہ صحیح نہیں آتا، تو کیا پھر ہم یہ کہیں کہ کیونکہ اس ایک کو کلمہ صحیح نہیں آتا تو لہذا سارے سنی آتے ہیں؟ نہیں، حکم جو ہوتا ہے وہ کلی طور پر کسی پر ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، قادیان ہے تو قادیان جو شہر ہے اس میں کئی مسلمان اب بھی موجود ہیں، مسلمانوں کے گھر ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ قادیانی کافر ہیں. اسی طرح مرزائی، ہم کہتے ہیں مرزائی کافر ہیں، لیکن مرزا مغل ہیں. مغل تو ایک اپنے جو ہے قوم اور خاندان کا نام ہے. تو بہت سارے مرزے ایسے ہیں، یہاں ہمارے دوست بھی ہیں جو مرزے ہیں، ان کی مغل اپنے برادری ہے لیکن وہ مسلمان ہیں، بلکہ زیادہ مغل اور مرزے مسلمان ہیں. تو اب مرزا جو بھی مرزا برادری سے الگ رکھے گا اس کو مرزائی کہا جا سکتا ہے اس معنی میں. تو پھر کہنا کہ مرزائی کافر ہیں تو اس لحاظ سے تو غلط نہیں بن جائے گا. لیکن نہیں، تو چونکہ قادیانی جب ہم کافر کہتے ہیں تو ہماری مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے پیروکار ہیں، مرزائی وہ لوگ جو مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار ہیں. تو جب ہم شیعہ کی بات کریں گے تو اس وقت ہم یہ نہیں دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہیں اور ان شیعہ بنیادی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان شیعہ بنیادی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے ان کو اس کی تفصیلات کا علم ہے چاہے نہیں ہے، چاہے ان کو اپنی بنیادی باتوں کے بارے میں تفصیلات وہ جانتے ہیں چاہے نہیں جانتے، اب ان کا حکم وہی ہوگا. لیکن چونکہ وہ جو ہمارے مولویوں کا عقیدہ ہے، جو ہمارے آئمہ کا عقیدہ ہے، جو ہمارے بڑوں کا عقیدہ ہے، میرا وہی عقیدہ ہے، یہی کہہ رہا میرا وہی عقیدہ. لیکن ایک آدمی کہے کہ میرا عقیدہ سنیوں والا نہیں، میرا عقیدہ ان مولویوں والا نہیں، میرا عقیدہ امام وظیفہ والا نہیں، میں ہوں حنفی میرا مگر میرا عقیدہ امام وظیفہ والا نہیں، میں ہوں سنی پر مگر میرا عقیدہ سنیوں والا نہیں، تو ایسا کہتے ہیں. تو یہ بات ہوئی تحریف قرآن. اب میں آپ کو دیتا ہوں حوالے، وہ خاص طور پر جو شیعہ کی کتابوں میں، یہ ہمارے پاس جو کتابیں موجود ہیں، یہ شیعہ کی کتاب اصول کافی ہے جس کا اردو میں ترجمہ شائع ہوا ہے پاکستان میں اشافی کے نام. تو اس طرح اس میں بھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے امام صاحب نے کہا ان جابر ان ابی جعفر، امام جعفر کے والد سے یعنی امام باقر سے یہ روایت ہے، قال ما يستطيع احد ان يدعي ان عنده جميع القران كله ظاهر وباطن غير الاوصياء، کہ ہمارے امام باقر نے کہا کہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس سارا قرآن ہے، قرآن کا ظاہر بھی اور باطن بھی سوائے امام ہوگی. ہمارے امام یعنی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سارا قرآن ہے، ورنہ کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس سارا قرآن ہے. اب جب کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس سارا قرآن ہے تو پھر قرآن کہاں گیا؟ اب شیعہ کہتے ہیں کہ وہ جو قرآن تھا وہ کیا تھا؟ کہتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اصلی جو قرآن تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرآن لکھا تھا، اور لکھ کر پھر وہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لائے ان کے پاس، ابو بکر صدیق کے پاس، اور آ کر انہوں نے کہا کہ جناب یہ وہ قرآن ہے جو میں نے لکھا ہے، اب یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس قرآن کو لیں اور یہ قرآن لے کر یہ سب کو آگے دیں اور دنیا میں اسی قرآن کو پھیلائیں. تو کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے یہ قرآن لایا گیا تو اچانک اس میں نظر پڑی، تو اس میں کیا دیکھا؟ یہ یہیں سے پڑھ لیتا ہوں، یہ شیعہ کا ترجمہ محمود دہلوی کا جو ہے اس کا دیباچے میں لکھا ہوا ہے مفتاح القرآن کے نام سے، ایک اور بھی سید طبی القرآن. کہتے ہیں علی بن ابراہیم قمی نے اپنی تفسیر میں باسناد خود یعنی خود امام جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ وہ حضرت فرماتے ہیں کہ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی امیر المومنین علی بن ابی طالب سے فرمایا کہ یا علی، قرآن مجید سب کا سب میرے بستر کے پیچھے صحیفوں میں، حریر اور کاغذات میں موجود ہے، تم اس سب کو لے کر جمع کر لینا اور اس کو اس طرح ضائع نہ ہونے دینا جیسے یہودی نے تورات کو ضائع کر دیا تھا. بس علی المرتضیٰ نے تعمیر ارشاد کمر بکا ہو گئے اور اس کو ایک زرد کپڑے میں جمع کر دیا اور اس پر مہر لگا کر اپنے گھر لے گئے، اور یہ اظہار کر دیا کہ جب تک میں اس کو مطابق منشا خداوندی اور رسول کے جمع نہ کر لوں اس وقت تک میں ردا یعنی چادر نہ اڑوں گا. تو امام جعفر فرماتے ہیں کہ جب تک حضرت امیر المومنین نے پورا قرآن جمع نہ کر لیا، اگر کوئی شخص حضرت کی خدمت میں آتا تو آپ بغیر چادر اڑے گی اس سے ملنے کے لیے آ جاتے. اور کہتے ہیں کہ امام رات رہتی ہے کہ وہ ثابت کرتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں آتی کہ میں یہاں پر قربان ہو جاؤں، ہم قرآن کے کچھ آیتیں اس انداز سے سنتے ہیں جیسے ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اسے اچھا بھی نہیں جانتے کہ ہم اس کو اس طرح پڑھے. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ اس کو انداز سے پڑھے جیسا کہ ہم کو آپ رات ملی ہیں، تو آیا ہم گناہگار ہوتے ہیں؟ فرمایا نہیں، تم اسی طرح پڑھو جیسے تم کو تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ وہ تو آئندہ آئے گا جو تم کو صحیح تعلیم دے گا، تو اسی طرح پڑھو جیسے تمہیں تعلیم دی. اسی طرح کہتے ہیں کہ تفسیر کافی میں اس حدیث میں کہ آئندہ آنے والے سے مراد صاحب کون ہے؟ تو صاحب العمر ہے. اور اسی طرح یہ امام جعفر سے کہتے ہیں کہ امام جعفر کے حضور میں قرآن کچھ الفاظ اس طرح پڑھے گئے جس انداز سے عام لوگ نہیں پڑھتے تھے، تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس کرایہ سے بات رہو، اسی کرایہ سے پڑھو جس طرح عام لوگ پڑھتے ہیں جب تک قائم آل محمد نہ آ جائے. اب یہ وہ پوری کہانی یہاں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے ہوا کیا تھا، کہتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے مبارک سے جو قرآن لکھا تھا اور جب وہ اس قرآن پاک کی کتاب سے فارغ ہوئے تو اسے لوگوں کے سامنے لائے، اور لوگوں سے آ کر حضرت علی نے فرمایا کہ یہ کتاب خدا اسی ترتیب کے مطابق ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، میں نے آمدت کے ارشاد کے مطابق ان دونوں کو یہ دو گتوں کے درمیان میں جمع کر دیا ہے. تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس جو مصحف ہے اس میں بھی سارا قرآن موجود ہے، ہمیں آپ کے جمع کیے ہوئے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا آگاہ رہو، تم آج کے بعد اس قرآن کو دیکھو گے بھی نہیں.
کو کہتے ہیں کہ میرے ذمہ اتنی بات تھی کہ میں اس کو جمع کر دیا اور میں تمہیں اطلاع دی، تمہارا جی جی چاہے تو اس کو پڑھ لو، نفاذ کرو، نہ جی چاہے تو بے شک اس کو نہ پڑھو. اب یہ اس میں پوری تفصیل سے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن لے کر آئے تھے، اور پھر اس جو لوگ تھے کون بات حضرت ابوبکر حضرت عمر، انہوں نے کہا علی ہمیں تیرے قرآن سے دور کر. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، پھر اپنا قرآن کر لیا. تو ایک دوسری جو آدمی بھی ہے کہتے ہیں کہ پھر حضرت علی نے حضرت عمر بن ابن مختار نے اپنے زمانے میں کہا کہ علی وہ قرآن لاؤ، تو حضرت علی نے فرمایا بس وہ وقت گزر چکا ہے، اس وقت تم نے مانگا میں لے کر آیا تھا، تم نے اس وقت لیا نہیں، اب تم مانگتے ہو میں نہیں لیتا. تم نے کہا کیا ہوا؟ ان کا یہ ہوگا کہ اب وہ جب ہمارا بار کا امام آئے گا وہ ظاہر ہوگا تو اس وقت وہ قرآن آئے گا. اب کیا ہوا کہ یہ حضرت علی پر کتنا بڑا الزام ہے کہ ابھی بار کا امام آیا تھا، 1400 سال گزر چکے ہیں، حضرت علی نے وہ قرآن اپنے گھر میں رکھ لیا، اب وہ اصلی قرآن بقول شیعہ کے امت کے پاس نہیں ہے. تو اس وقت جو ساری دنیا کے مسلمان اصلی قرآن سے محروم ہیں تو ان کی محرومی کا سبب کون ہے؟ حضرت علی. آج اگر میرے اور آپ کے پاس اصلی قرآن نہیں ہے تو ہمیں اصلی قرآن سے محروم رکھنے کا گناہ کس کے لیے؟ معاذ اللہ علی نے ہمارا کیا قصور تھا؟ ٹھیک ہے جن لوگوں نے اس وقت نہیں مانا ان کو ان گناہ دیتے، لیکن جب حضرت علی کا اپنا دور آیا تو اس دور خلافت میں ان کو اصلی قرآن نکالنا چاہیے تھا، وہ بھی نہ ہوا. چلو ٹھیک ہے، جب وہ لوگ جو حضرت علی کے زمانے کے تھے وہ دنیا سے چلے گئے، دوسرا دور آ گیا دوسروں کا نکال لیتے. چلو یار جب بارہ امام پیدا ہو گیا تھا ابھی غیر نہیں ہوا تھا، اسی وقت قرآن ہم کر دیتے. ہم 1400 سال گزرے ہیں، پتا نہیں کتنے اور گزرنے ہیں، ان کا امام تو ہے ہی نہیں ہے جی، پتا نہیں وہ نکلنا ہے ہی نہیں نکلے گا کیا، ارے چلو ہے بھی اگر گنتے کے نکلتا پتا نہیں کب نکلے گا. تو اس وقت تک جب یہ ساری قوم مسلمان اصلی قرآن دیکھنے سے اصلی قرآن دیکھنے سے محروم ہے، ہم اللہ کے پاس جب جائیں گے وہ کہیں گے اللہ ہمارا کیا سنا، ہم نے اصلی قرآن دیکھے نہیں ہے، اصلی قرآن تو شیعہ کے امام نے چھپا دیا، اب اصلی قرآن ہمارے سامنے نہیں تھا، لہٰذا اگر ہم سے کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دے، اس لیے اصلی قرآن نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1400 سال کی امت اصلی قرآن سے محروم ہے، تو اس جرم کا اس کا جرم کیسے کبرا کسی نمبر شیعہ کے نزدیک یہ تو بہتر ہے ٹھیک ہے سر، میں تمہیں اصلی قرآن نہیں کہا. تو یہ عقیدہ تحریف قرآن سے قرآن میں تبدیلی ہو گئی، یہ وہ عقیدہ ہے کہ شیعہ لاکھ جان کرانا چاہیے، شیعہ جانی چھوٹی شیعہ کتابوں میں بھرپور طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ ہاں یہ تجربہ سلمان علی کا میں نے خود اتار لیا. یہ کسی طرح شیعہ کا ایک مجتہد ہے مولوی مقبول، مولوی مقبول نے بھی ایک ترجمہ لکھا، وہ ترجمہ مقبول دیوی کے نام سے مشہور ہے. اس نے اپنے ترجمے میں جو اتنا بکواسات کی ہیں، اتنی بکواسات کی ہیں اردو زبان میں کہ کوئی آدمی اسے پڑھ کر سفر بھی نہیں کر سکتا کہ اس قدر بھی. اب عام مسلمان کس طرح زبان پر جاتے ہیں اور قرآن پاک کی تفصیل لیتے ہیں، انہیں تو نہیں پتا کہ شیعہ کی تفصیل ہے سنی کی تفصیل ہے. اب جناب وہ جب تفصیل لیتے ہیں تو یہ ترجمہ مقبول لیں، اس میں جناب کتنی وہ قرآن پاک کے اردو زبان میں قرآن پاک کے صفحات پر اس نے کیا لکھے، یہ قرآن پاک مجید مترجم، یہ ٹائٹل ہے قرآن مجید مترجم، اور پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ترجمہ مقبول. یہ اسے پارا چھبیس خامی میں یہ لکھا ہے قرآن پاک کے بارے میں، کہتا ہے کہ امام باقر سے مشہور ہے کہ جبرائیل امین نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت کیوں پہنچائی تھی، ظاہر کہ انم کریم ما انزل اللہ فی علی، مگر مرتدین نے نام اڑا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں علی کا نام ذکر کیا تھا، مگر مرتدوں نے یعنی جو لوگ جو تھا اپنے مرتد ہو گئے تھے علی کے خلاف نہ کرنے گئے تھے، انہوں نے یہ حضرت علی کا نام قرآن پاک سے نکال دیا. اور اسی طرح یہاں بھی یہ لکھا ہے قرآن پاک میں تبدیلی ہوتی ہے، یہ لکھا ہے کہتا ہے کہ اس ادارے کی لکھی میں ہے، یہ پارا ہے 27 سال کا محفوظ صفحہ 1070 ہے، اور یہ صورت ہے واقعہ، کہتا ہے کہ اس ادارے کی لکھی میں جناب عمر اور ابو بکر کی طرف سے خلیفہ میں ہے کہ جب جناب عمر اور عمر ابو بکر کی طرف سے خلیفہ بنائے گئے تو اس نے جناب امیر المومنین سے درخواست کی، اس نے حضرت عمر کی طرف کیا درخواست کی کہ وہ اپنا قرآن مجید عوام الناس کو دے دیں تاکہ ان لوگوں میں جو قرآن رائے تھا وہ اس سے ملا کر دیکھ لیں. تو ان حضرت سے گفتگو ان لفظوں میں ہوئی، اے ابو الحسن اگر آپ ناصر جائیں تو وہ قرآن دیں جو ابو بکر کے سامنے لائے تھے تاکہ ہم اس پر لوگ کا اجماع تمہارے. تو حضرت نے فرمایا افسوس اب اس کے ملنے کا تمہارے لیے کوئی موقع نہیں ہے، میں اصل وقت کے پاس اس کو لایا تھا اس وقت تمہیں نہیں مانا، اب میں وہ اصل قرآن تمہارے پاس ملا تھا. یہ اردو کی تفصیل ہے جو پاکستان میں اس وقت بھی کام دکھ رہی ہے اور ضائع ہو رہی ہے، جس میں یہ بات عام مسلمان پڑے گا تو اس سے کیا محسوس ہوگا کہ یار یہ قرآن مجید ہوتی ہے، یہ ترجمہ مقبول ہو گیا، یہ اسی طرح ترجمہ فرمانا بھی ہو گیا، ان میں انہوں نے بڑے بڑے انداز میں صاف صاف طور پر اس قرآن پاک کے تبدیل شدہ ہونے میں اور یہ بھی ہے بارہ ہے
کو یہ طرح سے بدل دیا گیا ابھی آپ نے دیکھا ہوا کہ جب سے مومن نے اپنے بڑی گفٹ آئی تھی